نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. سورة آل عمران، تھوڑا سا اس کا پچھلے حصے سے رب. سورة بقرہ میں ہم نے بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھی جو ماضی کے مسلمان تھے، اس کے بعد جو دوسرا گروہ سامنے آتا ہے وہ نصارہ کا ہے. سورت آل عمران جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے، دوسری طویل سورت ہے قرآن کی. جس طرح ہم نے سورت بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھی، تو بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. یاد رکھیے کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں سے یہ نسل شروع ہوئی تھی. یہ بہت اہم باتیں ہیں جو شاید آپ نے کبھی اس طرح ربط میں نہ سنی ہو پہلے سے. تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا اوور آل، اس طرح بنی اسرائیل جو اپنے دور کا بہت بڑا گروہ تھا اور سب سے زیادہ نبی اسی قوم میں آئے تھے، ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. یعنی حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری مماثلتیں ہیں، جس میں یہ ایک بہت بڑی مماثلت ہے. نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، لیکن ان کے بارے میں بعد کے ادوار میں کچھ مس کنسیپشن ہوئی. جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے لوگ ان کو نبی مانتے تھے، لیکن ان کے دنیا سے اٹھائے جانے، جو آج بھی ہمارے ایمان کے مطابق زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے قیامت کے قریب، یہ سب کچھ ہم سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ آیتوں کی روشنی میں پڑھیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے وہ ایگزیجوریشن کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اس طرح سے چند غلط فہمیوں کی بنیاد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہنے کی بجائے اللہ کا بیٹا کا، یعنی جو ان کی کتابوں میں بات تھی وہ نبی اللہ تھی، نون کو با کو نون کر دیا ان کے چند مذہبی رہنما نے، تو نبی جو تھا وہ بنی اللہ بن گیا. اس طرح کی بہت ساری مس کنسیپشن ہوئی تھی. ہم اس صورت میں جو چیز دیکھیں گے وہ پہلی بات جسے آپ سب خوش ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، اور وہ کہ اس پوری صورت میں ایک بھی حکم نہیں ہے، نو ڈوز، آپ کو کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا. دوسری بات، دعاؤں سے بھری ہوئی صورت ہے. تیسری بات، قصوں کہانیوں سے بھری ہوئی صورت ہے. ہم اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے. قرآن پاک میں نبیوں کی سیرت محفوظ ہے، جیسے سورت قصص میں اور آگے سورت طہٰ میں دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت الگ محفوظ ہے، لیکن چونکہ پچھلے انبیاء کی سیرت ہمیں اور کہیں سے مل نہیں سکتی تھی، اور آج کے دور میں بائبل میں تو اس میں بہت ساری خرافات شامل ہو گئیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے. اور آل عمران کا لفظ بھی اصل میں حضرت عیسیٰ کے نانا کی طرف ہے، عمران ان کے نانا تھے. ان کی نانی کا نام حنہ تھا جس کا ذکر آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ان کی ماں مریم. یہ ساری کہانی ہے اس میں، زکریہ، یحییٰ، یہ پوری فیملی سے ملیں گے. امت مسلمہ اس کو کیوں پڑھیں، میں اور آپ کیوں پڑھیں؟ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کتنے خوبصورت طریقے سے آج ہمیں دوسروں کو اسلام کے دلائل دینے سکھا دیے. شروع میں ہم دیکھیں گے وفد نجران آیا تھا، اس کے ساتھ کیسے ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتے، اس کے عملی دلائل کے ساتھ یہ سورت شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. مماثلت. سورت بقرہ اور سورت آل عمران میں بہت ساری مماثلت مینس سیمیلیشنز بھی ہیں، اور ان دونوں کو حدیث میں الزہروین کہا گیا، دو چمکتی ہوئی صورتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، جادوگر اور باطل پرست اس کی تاب نہیں لاتے. یعنی اگر آپ کو شک ہے کسی اثر کا، کسی سستی کا، نکاحت کا، جادو ٹونے کا، آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھیں. پھر آپ دیکھیے وہ بھی صورت الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے. صورت بقرہ میں یہود کا تذکرہ ہے، تو آل عمران میں نصارہ کا تذکرہ ہے. ادھر شریعت کے اتنے زیادہ احکامات تھے، ادھر شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے. اس کا بھی انجام دعا سے بھی ہم نے پڑھا سورت بقرہ کا، تو سورت آل عمران کا انجام بھی دعا سے ہوگا. اور بدر سے احد تک کے دور کے بیچ میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں، اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اعظم ہے. قرآن پاک کی تین آیات، آیت الکرسی اور اس سورت کی یہ آیت، اور اسی طرح سے سورۃ طہٰ کی چند آیات ہیں، جن تینوں کے بارے میں حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ان کے اندر اسم اعظم ہے. جب سب کو جمع کریں تو کامن نام جو اس میں وہ الحی القیوم ہے، تو ہو سکتا ہے الحی القیوم میں اسم اعظم ہو. ہم اگر کبھی بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ مانگیں گے، انشاءاللہ قبولیت کے چانسز زیادہ ہوں گے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل کو نازل کر چکا ہے، نوٹ کیجئے گا، اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، من قبل ہدل للناس وانزل الفرقان، اور اس نے اب وہ معیار یعنی وہ کرائیٹیرین یعنی کسوٹی نازل کر دی جو حق اور باطل کا فرق بیان کرنے لیے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ بہت سارے ہمارے بچے بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ کبھی ہم بائبل کوئی سوچ سے تو پڑھیں کہ ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو آج کی بائبل ہے وہ تورات اور انجیل کا مجموعہ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آج کے دور میں بلکہ ایون ہر سال اس میں چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو شوق ہے کہ ہم انجیل پڑھیں یا تورات پڑھیں، قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ مائدہ میں آپ دیکھیں گے تورات کی بہت ساری آیتیں، تو جو ٹھیک باتیں تھیں، آتھینٹک تھنگس تھیں تورات کی اور انجیل کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی۔ اور قرآن کو اسی لیے تو پھر کہا کہ یہ کسوٹی ہے یعنی حق اور باطل کو پرکھنے کی۔ اب جو لوگ اللہ کے احکامات کو قبول کرنے سے انکار کریں گے ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہاں میں ایک ہلکی سی بات کی طرف اشارہ کروں گی کہ بعض دفعہ ہم مسلمان اپنے بچوں کو کچھ ایسے پرائیویٹ انگلش سکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں ان کے ریلیجن کی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس طرح ہم اپنا اسلامک سکول جیسے یہ علم اکیڈمی ہے تو یہاں اسلامک تعلیم دی جا رہی ہے، جب آپ اپنے بچوں کو کسی اسپیشل سکول میں پبلک سکول سے نکال کے ڈالتے ہیں تو وہاں ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں اور ایجوکیشن کے نام پہ وہ اپنی کرسچینٹی پڑھاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھی تو ان سے جب یہ بات سنی، کوئی ان کا کوشچن تھا تو میرے تو کان کھڑے ہو گئے کہ ان کا ایک پیریڈ ہے جس میں وہ ان کو کرسچینٹی پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کا بچہ قرآن پڑھ چکا ہے؟ کیا اس کو حدیث آتی ہے؟ وہ کچھ نہیں آتا۔ کچے کاغذ پہ جب آپ ان کے باتیں لکھ دیں گے اور وہ کہنے کو تو وہ پروفٹس کی باتیں پڑھاتے ہیں، اور جو پڑھیں تو اللہ کی پناہ، جس میں انہوں نے نبیوں کا زنا بھی ثابت کیا ہوا، ان کا شراب پینا بھی ثابت کیا ہوا، اور ان کا اپنی بیٹیوں سے بدکاری کرنا بھی ثابت کیا گیا۔ ان کی تو ہسٹری میں یہ موجود ہے کہ انہوں نے ہر دین کی بات کرنے والے کی کردار کشی کی تاکہ ایک دین والوں پہ ہم تنقید کریں اور لوگ ہم پہ نظر نہ رکھیں۔ تو یاد رکھیے، ایک کرائیٹیرین اپنے لیے رکھیں، ایون آپ سب بھی، آپ پڑھیں تورات انجیل، کب پڑھیں؟ جب ایک دفعہ قرآن پڑھ چکے ہیں۔ آپ کے بچے کو سکول تو آپ نے دیا سنڈے یا سیٹرڈے کا، جس میں ہفتے میں ایک ہی دن صرف آپ نے اس کو دین سکھا دیا۔ اب جب سکول میں 5 دن وہ اپنے سبجیکٹ کے ناطے سے یہ پڑھے گا تو آپ سوچیے کہ رنگ کس کا غالب ہوگا۔ آج جو نسلوں میں پلیوشن آ رہا ہے اور جو سوچ ڈائیورٹ ہو رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ حق تو دیا نہیں تو باطل سامنے آ گیا۔ کریں کیا؟ آپ ماؤں پہ فرض ہیں، یعنی اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ ایک نئی کھیتی تیار ہو، ہم سب اس سال اللہ سے یہ دعائیں مانگ کے اٹھیں گے کہ اللہ ہماری ہی کوکھوں سے، ہماری ہی نسلوں سے وہ بچے پیدا ہوں جنہوں نے دنیا میں اسلام کا غلبہ لانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اور مجھے پیدا ہونے سے لے کر مختلف عمر کے اور ادوار کے ناطے سے بچے کو اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور 15 سے 18 سال یعنی جس عمر میں آپ کو شناختی کارڈ ملتا ہے یا ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے یا لیگلی آپ اس سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، اس عمر کو حد بنا لیجئے کہ آپ نے جس طرح کم از کم اس لیول پہ، جس لیول پہ اس وقت آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے ایک ایک بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح سے قرآن ان کو سکھانا ہے۔ گھر میں فیملی ٹائم رکھیں۔ آج کل سے زیادہ اچھے دن کیا ہوں گے؟ دیکھیے، آج کل آپ سب کو ایک ریکمنڈیشن دوں گی، 7:30 سے 8 بجے کا ٹائم، آدھا گھنٹہ، یا 7:30 سے 8 نہیں تو چلیں 8 سے 8:30 کر لیں، ہاف این آور آپ اسٹڈی ٹائم بنائیں، کھانا آپ پہلے بنا لیں، جو کھجور پانی، اور میں نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ یہاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں افطاری کرتے ہیں، ویری گڈ، آپ مسجدوں والوں سے بات کریں، آدھا پونا گھنٹہ وہاں رکھیں، سورت فتح سے لے کر روز تھوڑا سا خلاصہ۔ اگر آپ اس میں کوئی ریکارڈنگ چاہتے ہیں، انگلش کی، اردو کی، کسی بھی چیز کی، آپ رابطہ کریں، ہم آپ کو کئی چیزیں دکھانے کو تیار ہیں۔ کسی سے بات کر لیں جن کی بات کرنے کا واقعی لوگوں کو اثر ہے، تو آپ اپنے بچوں کو اس مہینے میں اس طرح کا ایک چھوٹا سا دورہ قرآن کرا دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے وہ کم از کم یہ تو فیل کریں گے نا کہ ہماری مائیں جو سیکھ رہی ہیں وہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ اپنا دین سیکھتے ہیں، پھر دنیا میں کہیں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ حضرت یوسف کا قصہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے، بالکل بچپن میں، ارلی چائلڈ ہوڈ، جیسے آپ کہہ لیجئے کہ 10-12 سال کی عمر سے پہلے باپ سے جدا ہو گئے، اب نہ باپ پاس ہے نہ ماں پاس ہے، اور ادھر ایک عورت گندگی کی طرف بلاتی ہے لیکن رک گئے۔ کس چیز کا اثر تھا؟ باپ کی تعلیمات کا اثر تھا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیوریس ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آپ کے بچے دنیا کے کسی ملک میں رہیں، کسی برے سے برے ماحول میں جائیں، ان کو رنگ نہیں چڑھے گا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اپنا رنگ دیا نہیں ہوتا، دوسروں کے رنگوں میں چھوڑ کر بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں، کارٹونوں سے بچوں پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صرف خود وہ کارٹون ایک نظر دیکھ لیا کریں جو آپ کے بچے، معصوم بچے دیکھتے ہیں، और मैं हैरान होती हूँ वो माँ कि बच्चे को लगा के कैसे देती है। नबियों का मजाक, हजरत मूसा को फ्रॉक पहने हुए वो दिखाते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो आम बड़ी फिल्मों में होता है, सिर्फ वो किरदार बदले होते हैं। आप कभी सोचे तो सही किस तरह से हम अपने बच्चों को इस चीज के लिए फेंक देते हैं जबकि हमारी वो इतनी कीमती दौलत है। डायमंड्स हम अपने लॉकर्स में रखें, गोल्ड हमारा बैंकों में है और कीमती चीजें हमने छुपा के रखी हुई हैं, और सोने चांदी हीरे मोतियों से कीमती औलादें हमारी इस तरह गैरों में बाहर फिर रही हो और हमें परवाह ही नहीं। हम बस इस पे ही बहुत खुश हैं कि चले वो कुछ कर तो रहे हैं ना, उनको इंग्लिश तो बोलनी आ गई, कुछ भी करें वो सब है, लेकिन जो माँ बाप शऊर रखते हैं उनके बच्चे नहीं बिगड़ते। इसी मुल्क में मैंने ऐसे ऐसे आइडियल घराने देखे हैं कि उनके बच्चों को देख कर दिल करता कि प्यार करो। इतने डिसेंट, इतने मुहज्जब, 5 वक्त के मस्जिद के नमाजी, उनकी किरत मिशारी की खिरत से जोड़ के देख लीजिए, सुदई से देखें, क्योंकि माँ बाप बाशऊर है। तो आपके उनको कहीं भेजने या जाने से बात नहीं बनेगी, और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे, जिस एज तक अभी हमने उनको कुरान भी नहीं पूरा कराया होता, नमाज की भी अहमियत नहीं, अगर उनकी वापसी का वक्त आ गया, अगर उनकी रुख्सती उस तरफ चल पड़ी आपके घर से रुख्सत होने से पहले, तो क्या जवाब देंगे? क्या वो बच्चे कल क्यामत के दिन हमारे गिरेबान नहीं पकड़ेंगे? अल्लाह ताला हमें अपनी नस्लों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाए, जमीनों आसमान की कोई चीज़ अल्लाह से पोशीदा नहीं, यानी इस वक्त जो आपके दिल के अंदर जो मद्दोजर है, जो टाइड्स आ रही हैं, अल्लाह को वो भी पता है। वही तो है जो तुम्हारी माओ के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता बनाती। आपकी मेरी सूरत, अल्लाह का फैसला है। कभी अपनी सूरत को बुरा ना कहें और किसी की शक्ल के सहर में ना मुबतला हो। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। आज तो इतना ब्यूटी कॉन्शियस हो गए कि बच्ची का रंग जरा सा दबाओ तो माँ परेशान हो जाती कि इसका रिश्ता कहाँ से आएगा। याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने शक्लें बनाई हैं, और अगर शक्लों से नसीब बनते हैं तो फिर हर खूबसूरत लड़की बहुत ही राज करती है, और जो वाजबी शक्ल की औरतें उनके तो घर कभी ना बनते। हालांकि अमूमन इससे ऑपोजिट ही देखा गया, इल्ला माशाल्लाह। तो शक्लो सूरत को कभी डिस्कस ना करें। हमारे कल्चर में ये भी एक प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा हो तो शक्ल की बात करेंगे, शादी होगी तो दुल्हन कैसी लग रही है, और अब तो हद ये हो गई कि फौतगी के वक्त भी शक्लों पे बातें होती हैं, किसके चेहरे पे नूर था किस पे नहीं था। तो कभी ना करें, और ब्यूटी कॉन्शियस भी नहीं होना, कई कई घंटे मशीनों में रहना और पार्लर्स पे रहना उम्मते वसत को सूट नहीं करता। वंस अ वाइल इट्स ओके, ईद का मौका है, अपने आप को मेंटेन रखना और बात है, लेकिन हर वक्त इस गम में कभी आप अपने फीचर्स बदल रहे हैं, कभी आप अपने फिगर को चेंज कर रहे हैं, सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ आप अपने आप को एक बुत बना के पूछना चाहते हैं तो हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है। हदीस में आता है कि जन्नत की औरत इतनी हसीनो जमील होगी कि जब वो शरबत पिएगी तो उसके जिस्म में से ऐसे झलकेगा जैसे क्रिस्टल को सुर्ख डोरी में से पिरो दो। तो खूबसूरती वहां बहुत मिल जाएगी। हम इधर कितने भी खूबसूरत हो जाएं लेकिन अल्लाह की निगाहों में हमारा कोई मुकाम ना हो तो शक्ल कुछ नहीं होती। ये पूछिए कि अल्लाह को हमारी शक्ल कैसी लगती है। इस जबरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और जात नहीं, वही अल्लाह है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की। यदि तुम्हें भी वो बना रहा है तो इस किताब को भी वही भेज रहा है। मिन हुआ आयातु मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब। इस किताब में दो तरह की आयात है, एक है हुक्म वाली जो किताब की असल बुनियाद है, और वह उखरा मुतशाबिहात, और दूसरी शुबे वाली है जिसके अंदर शुबा पड़ जाता है जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देती है। होगा क्या, यहां समझ लीजिए, अल्लाह ताला ने इस किताब में ना सिर्फ ये कि इस दुनिया के हालात बताए, थिंग्स टू डू करो, कैसे नमाज पढ़ो, रोजे रखो, बल्कि हमें आखिरत की भी बातें बताई हैं, जन्नत की चीजें, जहन्नम की चीजें, गैब के मामले। तो जब दो मुख्तलिफ जहानों को इस किताब में डिस्कस करना था तो आयतें भी दो तरह की है। वो आयतें सीधी सादी जिसमें आपके लिए मेरे लिए कोई डूज है या डोंट्स है, कोई हुक्म है उस पर गौर कीजिए, वो है असल उम्मुल किताब। इसके बरक्स जन्नत में क्या होगा, अल्लाह का हाथ कैसा है, और सिदरतुल मुंतहा पे क्या हुआ था, और अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा कि नहीं, और जिब्राइल कैसे थे, इससे मेरा और आपका क्या है। तो अमल की बात अल्लाह ने बता दी कि हुक्म वाली बातों पे गौर करो, लेकिन अब देखिएगा अगले हिस्से में दो तरह के लोग हैं। कुछ को अमल करना होता है वो तो सीधा सीधा हुक्म वाली आयतें लेंगे कि शुक्र अल्लाह ने हमें हुक्म दिया हम चलने लगे, लेकिन कुछ दूसरे जिनको अमल नहीं करना, जो फरार चाहते हैं, दे वॉन्ट एस्केपिज्म, वो क्या करते हैं, वो शुबे की बातों में रहेंगे। अच्छा साहब, काफ के कुत्ते कितने थे, अच्छा जी वो किस रंग के थे, और वो किधर गए, और दुनिया में चांद किधर है और सूरज किधर जाता है। आज इंटेलेक्चुअली इस तरह से मिस इंटरप्रिटेट किया जाता है कुरान को कि अमल को पीछे से पीछे कर दो और दूसरी तरफ अपने आप को पीछे रखो। तो अल्लाह ताला कहते हैं फअम्मल लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु। बस वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ है, किस चीज का टेढ़ है, अमल नहीं करना चाहते, वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं और इनको मानी पहनाने की कोशिश करते हैं। حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے خلاف جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں اس کو ہائی لائٹ کیجیے. راسخونہ فی العلم, رسوخ اردو میں بھی بولتے ہیں, یعنی بہت خوبصورت طریقے سے اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اس طرح سے لے کر چلنا کہ جس کو آپ اس طرح امیجن کیجئے کہ پختگی لانا. مثلا آپ دیکھیے کہ عام تعلیم سب لے لیتے ہیں, MBBS سب کر لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس کے بعد اسپیشلائز کرتے ہیں, اور وہ اسپیشلائزیشن کس کی ہوتی ہے, کسی کی اناٹومی میں ہو گئی, کسی کی نیورولوجسٹ ہو گیا, کارڈیولوجسٹ ہو گیا. تو یہی چیز جہاں بتا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہترین طریقے سے آپ ان چیزوں کو دیکھیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو کہ علم کے درجے ہوتے ہیں. نیا نیا علم آتا ہے نا, تھوڑا علم آتا ہے تو آپ میں سختی آئے گی, بالکل ایسے جیسے نیا کپڑا ہوتا ہے. نیا کپڑا آپ پہنتے ہیں نا, آپ کو چبھتا بھی ہے, بوجھ بھی لگتا ہے, پریشان بھی ہوتا ہے, لیکن آپ خوش ہیں کہ بس چل رہا ہے تو چل رہا ہے. اس کے برعکس جتنا علم پرانا ہوگا, علم بلینڈڈ ہوتا ہے, پھر آپ میں سافٹنس آتی ہے, پھر نرمی آتی ہے, پھر آپ کو دین کا اصل حسن دکھتا ہے. اسی لیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ شروع میں پہلی دفعہ میں قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کو ہر چیز اپنے اندر نیگیٹو دکھتی ہے, یہ بھی غلط, یہ بھی حرام, یہ بھی وہ, دس دیٹ. اب وہ اتنے پریشان رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں سنتی نہیں. جس کا اگر یہ دل چاہے نا کہ میں سنتی نہیں ہوں, تو وہ اس آیت کو سمجھ لے کہ ذرا سا صبر کر لیجیے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا, جو بیماری وہ سمٹم بتائے گا, آپ کو لگے گا یہ میرے اندر بھی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ریزلٹس آتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ مجھے یہ بیماری نہیں. تو جب ہم نیا نیا قرآن سننے بیٹھتے ہیں نا, جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہم میں سے بہت سارے لوگ, تو ہمیں بہت سارے ڈاؤٹس آتے ہیں. تو ڈونٹ وری, تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں, اسٹیپ لیجیے. اللہ کو پتہ ہے آپ نئے ہیں, اللہ کو پتہ ہے آپ کے بیبی اسٹیپس ہیں. ابھی بچہ پہلے کھڑا ہوتا ہے, پھر چلتا ہے, کئی دفعہ گرتا ہے, پھر بھاگنے لگ جاتا ہے. تو دین کے اوپر عمل میں بھی انسان کو ہمیشہ ترتیب بہترین رکھنی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ سست ہو جائیں. 5 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, اور ہم تو ماشاءاللہ بہت مسلم ہیں. آج ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے تو ہم میں سے تو کوئی بھی نیو مسلم نہیں ہے. ایک نیو مسلم دین کے بارے میں غور کرے, سوچے, تو بات سمجھ آتی ہے. اس کو نماز کی عادت نہیں, وہ الارم لگا رہا ہے, بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ, اس کو اگر دین پہ عمل کرنا مشکل لگے, تو پھر وہی بات ہے کہ بچہ بڑا تو ہو رہا ہے لیکن اس کی گروتھ نہیں ہو رہی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں علم کا بھی رسوخ دے اور عمل کا بھی. ایسے لوگوں کا کال کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے, یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے, یعنی بحثوں میں نہیں پڑتے. حکم والی آیتیں ہوں یا شبے والی آیتیں ہوں یا جنت کی باتیں ہیں یا غیب کی, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ پورے کا پورا قرآن رب نے نازل کیا. اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے پہلی دعا آ گئی ہے اس وقت, اور ہم سب پڑھیں گے اس کو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اب اس دعا کو دل میں رکھیے کہ واقعی یہ دعا میں نے مانگنی ہے. تو اس کا ترجمہ سنیے گا. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار, جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے, تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا, ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا فرما, کیونکہ تو ہی حقیقی طور پہ دینے والا ہے. کتنے لوگوں کے دل کی یہ پکار ہے کہ اللہ بڑی مشکل سے قرآن کی طرف قدم لگے, کب سے دعا مانگ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اللہ, اب یہ قرآن ہمارے لیے ایک فرسٹ سٹیپ بن گیا, اب اس سے قدم نہ ہلانا. ابھی تو تیسری سیڑھی پہ, اللہ تیسویں پہ بھی لے کے جانا. اس شعور سے اس دعا کو خود سے یاد کریں, مانگیں کہ اللہ میرا یہ سفر پورا ہو, کوئی چیز مجھے یہاں آنے سے نہ روکے, کیونکہ سننا ہدایت کی طرف پہلا قدم ہے. دیکھیے آپ ڈاکٹر کب بنیں گے, جب آپ میڈیکل کالج جائیں گے, 4-5 سال لگیں گے, پھر ہاؤس جاب ہوگی, پھر کیا کچھ ہوگا. گھر بیٹھ کے تو کبھی ڈاکٹر نہیں بنا. آپ قرآن کو گھر بیٹھ کے پڑھ لیں گے, لیکن ہدایت کب ملتی ہے, جب سب کے ساتھ ملتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ مجھے اسٹوڈنٹ بناؤ. جتنی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہیں بغیر سیل فون چیک کیے اور سانس روک کے بیٹھے ہیں, اکیلے میں ہم کبھی ایسے نہ بیٹھتے. گھروں سے جو سنتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنا اپنا من مار کے بیٹھتے ہیں. اور آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا, جو آپ میں سے پہلے گھروں میں سنتے تھے آج یہاں آ کے سن رہے ہیں, یہاں آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. مجھے تو روز یہ فیل ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ جلدی گھڑی ختم ہو گئی, اور آپ اکیلے ہوں گے تو بہت تھکیں گے. تو مجلس کی ایک برکت ہوتی ہے, رحمت ہوتی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرنا. پھر اگلا حصہ ہے دعا کا, ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے رب، یعنی اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، جب یہ حصہ یاد رہتا ہے تو ہدایت بڑی قیمتی لگتی ہے. آپ اس سفر میں ہدایت کی دعائیں مانگ لیں کہ اللہ مجھے ہدایت لینی ہے، تو سونا دے، چاندی دے، بچے دے، شادی میری ہو نہ ہو، میرا شوہر مجھ سے پیار کرے نہ کرے، یہ سب سیکنڈری ہے، لیکن میں نے اس سال تجھ سے ہدایت لے کے جانی ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اور دل اتنی جلدی بدلتے ہیں اللہ کی بنا. وہ لوگ جو کل تک لوگوں کو ہدایت پہ بلانے والے ہوتے ہیں، وہ خود ہدایت کی پٹری سے ہٹ جاتے ہیں. بعض دفعہ نیویگیٹر بھی آپ کو مس ڈائریکٹ کر دیتا ہے اگر آپ نے ڈائریکشن ٹھیک نہ ڈالی ہو. آپ اس کے مطابق پہنچ چکے ہیں لیکن آپ کی وہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے کوڈ غلط ڈالا، نام غلط ڈالا. اسی طرح یاد رکھیں، ہدایت کا سفر بڑا سلپری ہے. یہاں بندہ بار بار بھٹکتا ہے، اس میں بار بار بہت ساری روڈز دکھتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس دن کے آنے سے پہلے تو ہمیں ہدایت پہ رکھنا، کہ پروردگار یقیناً تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہر کس اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. پچھلے پارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ فی سبیل اللہ ایک لگاؤ گے تو 700 دانے لوگے. یہ اللہ کے راستے میں لگانے کا اجر ہے. کفر اور کفرانہ کاموں پہ لگانے والوں کا کام کیا، سب راکھ بن جائے گا. کیونکہ دنیا میں بھی اندھیرے تھے، آخرت کے بھی اندھیرے ہیں. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا. اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچش میں سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. آنکھیں رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا چنک دیا آپ کو اور مجھے بدر کا. اس کا اصل لطف ہم لیں گے سورۃ انفال میں. ابھی اس سورت آل عمران کے جو فورتھ وارے کے اندر حصہ شروع ہوگا، یعنی اینڈنگ پارٹ آف سورت آل عمران غزوہ احد کی ڈیٹیلز بتاتا ہے، لیکن سورت الانفال جو ہے وہ غزوہ بدر کے. اور یہ سورت نازل اس دور ہمیں اشارہ کر کے اللہ نے یہ بتا دیا، مسلمہ حالات کتنے بھی ایڈورس کیوں نہ ہو، دشمن کتنا ہی سٹرونگ کیوں نہ ہو، ان کے پاس جدید ویپنز کیوں نہ ہو، ٹیکنالوجی کیوں نہ ہو، تمہارے گھر میں انہوں نے اپنے سی آئی ڈیز کیوں نہ لگا رکھے ہو، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے گا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تم غالب ہو گے. اللہ امت مسلمہ کا موریل بلند کر رہا ہے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ وہ جنگ تھی کہ مسلمانوں سے 2 times more دشمن تھے. مسلمان 313 تھے تو ادھر 1000 تھے، اور مسلمان جیتے. آج ویسٹرن ہسٹورین جو ہے وہ اس بات پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ بات سمجھ میں آنے کی نہیں ہے کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح کیسے ہوئی. ادھر اتنی جدید ہتھیار، تلواریں، اونٹ اور گھوڑے، اور ادھر ٹوٹی ہوئی تلواریں. لکڑی کی تلوار تھی اکاشا کے ہاتھ میں جس سے جا کے دشمن کو مارا، اور وہ چمکتی ہوئی تلوار میں بدل گئی. کیوں؟ واللہ یعیدہ بنصرہ من یشاء. تو یہ دعا کریں کہ اس وقت اللہ فیصلہ کر لے ہماری مدد کا. اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. فرشتوں سے اللہ نے کمی پوری کر دی، کیا اللہ آج فرشتے نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا ہے. لیکن سبق میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ ابھی ہم ہیں نہیں. کسی نے کمنٹ کسی سے پوچھا کہ تم بڑے فخر کرتے ہو کہ بھائی مسلمانوں کے لیے تو اللہ فرشتے بھیجتا ہے، یہ اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ فلاں فلاں کئی جنگوں کے نام کوئی بھی لیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ بھائی میرے کہ فرشتے آئے تو تھے لیکن ان کو کہیں مسلمان ہی نہیں دکھے، تو وہ واپس چلے گئے. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا نقطہ ہے.